بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد تفسير جزء عمة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله اسبياري كتاب التفسير كدرس جاري هي ورهم سورة الليل كتفسير كر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچے ہیں ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان علینا للہدا، اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ اس فیہ التزام من اللہ عز وجل ان یبین للخلق ما یهتدون به الیہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم فرمایا ہے کہ وہ مخلوق کے لیے یہ بیان فرمائے کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے، کس طریقے سے وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں، یعنی اس راستے کی رہنمائی فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود، اس کو اپنے پر لازم فرمایا ہے کہ بندے کو جو راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اس راستے پر رہنمائی کر دی ہے. والمراد بالہدى هنا هدى البيان والارشاد، اور اس آیت میں ہدایت سے مراد یہ ہے البیان والارشاد. فإن اللہ تعالیٰ التزم على نفسه بیان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة، وهذا في قوله تعالى، شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر لازم فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کا راستہ کیا ہے، اور تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده الی آخر آیہ سورۃ النساء نمبر 163. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ سے وحی فرمائی ہے جیسے کہ آپ سے پہلے ہم نے وحی فرمائی ہے، الی نوح والنبیین من بعده، نوح علیہ السلام اور انبیاء جو نوح علیہ السلام کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام، الی ان قال، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انہی آیات میں، سورۃ النساء کی اگلی آیات میں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہ رسول ہیں، یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو وحی اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے، یہ ایسے رسول ہیں جو بشارت دیتے رہتے ہیں اور خبردار بھی کرتے رہتے ہیں، بشارت جنت کی اور خبردار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ اللہ تعالیٰ پر لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ ہو رسولوں کے بعد. یعنی رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک آ کے پہنچا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول بھیجو کتابیں اپنے نازل فرمائے وحی کے ذریعے، یہ ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے. یہ کون سی ہدایت ہے؟ الارشاد والبیان، کہ حق کو بیان کرنا ہے، وہ حق جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، یہ وہ راستہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يمكن للعقل البشری ان يستقل بمعرفة الهدى، کیونکہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں رسول بھیجے ہیں، کیوں کتابیں نازل فرمائی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان محض اپنے عقل سے، اس انسان عقل سے حق کو سمجھ نہیں سکتا، ہدایت کے راستے کو پہچان نہیں سکتا مستقل اپنے عقل کے مطابق، ہرگز نہیں، ممکن نہیں ہے. ولذلك التزم الله عز وجل بان يبين الهدى للانسان، کیونکہ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، ان علينا للهدى، یعنی ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ہدایت دیں، اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے. یہ لازم کس نے کیا ہے؟ محض اللہ کا کرم ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہے، ورنہ ہم مخلوق کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہدایت کا راستہ اللہ تعالی ہمیں نہ بیان فرماتا اور ہمیں اپنے عقل کے مطابق، اپنے عقل کے بھروسے پر چھوڑ دیتا، یا کسی ایک عالم یا دو تین علماء کے بھروسے پہ چھوڑ دیتا، ہم کبھی راہ راست پر آ سکتے تھے؟ کبھی صراط مستقیم میں ہم چل سکتے؟ ہرگز نہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ صراط مستقیم بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پیغام بھی موجود ہے، قرآن مجید بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، سلف کے اقوال بھی موجود ہیں. لوگ بھٹک رہے ہیں کہ نہیں بھٹک رہے؟ اکثر لوگ صراط مستقیم سے دور ہیں کہ نہیں؟ دور ہیں. اگر یہ نہ ہوتا تب کیا حال ہوتا؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے لازم فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، ان علینا للہدى. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جاننا کہ ہدایت کے دو قسمیں ہیں، پہلے قسم ہدایت الدلالہ، ہدایت التوفیق، دلوں کی ہدایت، اور اس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کے دل کو پھیر کر اسے ہدایت دے دے. واضح ہے، پہلے درس میں گزر چکا ہے، انک لا تہدی من احببت، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا نبی مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو دل کو پھیر کر اسے مسلمان بنا دے، مومن بنا دے. سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں ابو طالب کی قصہ، ابو طالب کی جو وفات ہوئی آخری وقت میں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے چاچا، ایک مرتبہ کہنے لا الہ الا اللہ. دوسرے ابو جہل اور اس کا دوسرا ساتھی کھڑا ہے مشرکین میں سے، ابو طالب سے کہتے ہیں، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ ابو طالب دونوں طرف دیکھتا ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ توحید ہے، نجات ہے، دوسری طرف شرک ہے، لا الہ الا اللہ کی بالکل ضد ہے اور ہلاکت ہے، باپ دادا کا دین ہے، بت پرستی ہے. آخری فاز کیا تھا ابو طالب کے؟ الملة عبد المطلب، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر دل کی ہدایت کی طاقت رکھتے، کسی کے دل کو پھیر سکتے، تو اپنے چاچا کو حکم دیتے کہو لا الہ الا اللہ، یا گزارش کرتے کہنے کی لا الہ الا اللہ، یا فوراً کن فیکون کہہ کے دل کو پھیر دیتے. کیا خیال ہے؟ لیکن کن فیکون کیوں نہیں کہا، یا دل کی ہدایت کیوں نہیں کی اپنے چاچا کی؟ کیونکہ یہ طاقت رکھتے نہیں ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کا حق بھی نہیں ہے. تو یہ دلالت، یہ کون سی ہدایت ہے؟ التوفیق. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، توفیق سے مراد دل کی رہنمائی حق کی طرف، کہ دل حق قبول کر لے، یہ دل کی ہدایت ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ارشاد و دلالہ، فہذا یکون من اللہ، یہ ہدایت جو ہے ارشاد و دلالت کی، جو ہے رہنمائی کی، یہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، وہ یکون من الخلق مخلوق سے بھی ہے، من الرسل علیہ الصلوۃ والسلام، من العلماء، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور علماء ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود بھی دلالت الارشاد کی طرف بھی لوگوں کو بلاتے ہیں، اور دلوں کو ہدایت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں ہے. کما قال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورۃ الشورى نمبر 52 میں، 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، وَإِنَّكَ، اور بے شک تو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لَتَهْدِي، آپ ہدایت دیتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کی طرف. تو اسے کیا مراد، کون سی ہدایت ہے؟ بیان الارشاد ہے، نہ کہ دلوں کی ہدایت ہے. اما ہدایت التوفیق فہی الى اللہ لا احد استطيع ان يوفق شخصا الى الخير، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو ہدایت کی اور توفیق کی جو ہدایت ہے، دلوں کی ہدایت، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کوئی بھی شخص کسی کو بھی توفیق نہیں دے سکتا ہدایت کی طرف، یا دلوں کو پھیر نہیں سکتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، آخر سورۃ القصص آیت نمبر 56. پہلی آیت میں ہدایت کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اسلام مستقیم کی طرف. دوسری آیت میں نفی ہے، سورۃ قصص کی آیت میں، کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک انک لا تهدی من احببت، جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یهدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، اگر اس آیت پہ ہم ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَجَدْنَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيَّنَا كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، بَيْنَمَا يَلْزَمُ مَا يَلْزَمُ النَّاسُ فِي الْعَقِيدَةِ وَمَا يَلْزَمُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ وَمَا يَلْزَمُهُمْ فِي الْأَخْلَاقِ وَمَا يَلْزَمُهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَمَا يَجْبُ عَلَيْهِمْ اجْتِنَابُ فِي هَذَا كُلِّهِ. ان علین الہدا میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے اللہ نے ہر چیز بیان کر دی ہے. عقیدہ میں کس چیز کی ضرورت ہے، اللہ نے بیان فرمائی ہے. عبادت میں کس چیز ضرورت ہے، بیان فرمائی ہے. اخلاق میں کیسے ہونے چاہیے، یہ بیان فرمایا. معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ بیان فرمایا ہے. اور جو بھی ہمارے اوپر واجبات ہیں اور جس چیز سے ہم نے اجتناب کرنے بچنا ہے، سب بیان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ سب بیان ہوا ہے. ان علین الہدا، اس کا مطلب ہے. یہاں تک کہ حتی قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، رنهم فرماتے ہیں لقد توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم وفات پا گئے اور ہمارے لیے ہر چیز کا علم چھوڑ کے گئے, یہاں تک کہ پرندے جب اڑتا ہے آسمان میں اپنے پروں کو ہلا کے اڑتا ہے اس کا بھی ہمارے علم چھوڑ کے گئے ہیں. سبحان اللہ. وقال رجل من المشركين لسليمان الفارسي رضي الله عنه لسلمان الفارسي رضي الله عنه. اور ایک مشرق نے اور ایک قسم یہودی کا لفظ آیا ہے کہ سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے یہ کہا علمکم نبیکم حتی القراءۃ, یعنی تمہارے نبی نے تمہیں قضائے حاجت کے آداب بھی سکھا دیے. خرا کہتے ہیں پخانہ کرنے کو, یعنی پخانہ کرنے کا طریقے بھی تمہیں بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے تمہارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو جواب میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجل علمنا حتی القراءۃ, جی ہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضا حاجت کے آداب بھی بیان فرمائے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے قضا حاجت کے لیے جانا ہے, پخانا کرنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھنا ہے, اور پھر صفائی کس طریقے سے کرنی ہے, استنجا اگر پانی تو استنجا کیسے کرنے, پانی نہیں تو اس سے جوار پتھر کیسے استعمال کرنے ہیں, اور پتھر اگر نہیں ہے تو پھر اس کی عوض میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, ہڈی گوبر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. سبحان اللہ, کس نے بیان فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. شیخ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ قضا حاجت کے آداب بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اپنی امت کو. اور ويؤيد هذا قوله تعالى واسك تعيد من الله تعالى كي فرمانه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. سوره المائده نمبر 3 الى اخر الايه. في الله تعالى كي فرمانه وان لنا للاخره والاولى. شص فرمات يعني لنا الاخره والاولى, اخره اور اولى, دنيا واخره كمال الكون هي الله تعالى هي مالك هي كوئی اور نہیں ہے. شص الاولى متقدمه على الاخره في الزمن, ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے اول ہے پھر آخرت ہے, زمن کے اعتبار سے پہلے دنیا پھر آخرت ہے. لیکن فی هذه آیت اخرها لفائدتین, لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الٹا بیان فرمایا ہے, دنیا کو مؤخر کر دیا آخرت کو پہلے بیان, کہ اس کے دو فائدے ہیں. الفائدۃ الاولى معنویۃ والفائدۃ الثانیۃ لفظیۃ. پہلا فائدہ معنوی ہے, دوسرا فائدہ لفظی ہے. معنوی فائدہ کیا ہے؟ اما المعنویۃ فلان الاخرۃ اہم من الدنیا, کیونکہ آخرت دنیا سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما, کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت جو ملک ہے وہ تمام مکمل طور پہ واضح ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. فی الدنیا هناك رؤساء وهناك ملوك, دنیا میں رؤساء سردار ہیں بادشاہ ہیں, وهناك امراء اور امراء ہیں, يملكون ما اعطاهم الله عز وجل من الملك, جن کے پاس کچھ ملکیت ہے کسی چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عطا فرمائی ہے. لیکن فی الآخرت لا ملک لأحد, لیکن آخرت میں کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ غافر نمبر 16 میں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ خود سوال کرے خود بھی جواب دے گا, کیوں جواب دینے کا کوئی لائق نہیں ہوگا اس وقت, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم, کب؟ جب سب فنا ہو جائیں گے. آج ملک کس کا ہے؟ خاموشی تاریخ, کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے للہ الواحد القہار. شیخ صاحب فرمانتے فلہذا قدم ذکر الآخرۃ من اجل هذه الفئۃ المعنویہ, اس لیے آخرت کا ذکر پہلے کیا ہے اس معنی و فائدہ کے لیے. یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آخرت کی اہمیت دنیا سے بڑھ کر ہے, زیادہ ہے. اما الفئۃ اللفظیہ, دوسرا فائدہ لفظی فائدہ, فہی مراعاۃ الفواصل, یعنی جو فاصلے ہیں آیت کریم اس صورت کے انتہا میں, یعنی اواخر الآیات کلها آخرها الف. اب سورت کے دیکھیں ان کی آیات جو ہیں, ان علینا للہدیٰ وان لنا للآخرۃ والأولیٰ فانذرتکم نارا تلظى, آخر میں کیا ہے؟ الف ہے, الف مقصورہ ہے. تو اگر وان لنا للأولیٰ والآخرۃ تو یہ تسلسل ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اس تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے تو لفظی فائدہ جو یہ ہے تاکہ جو آیت کی جو اختتام ہے وہ ایک جیسا پوری صورت کا. فَإِن قِيلَ, اگر یہ کہا جائے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان اللہ سبحانہ وتعالی قال ان علینا للہدیٰ وان لنا للآخرۃ والأولیٰ, فما الفرق؟ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ پر ہے اور آخرت دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی ہے, تو اسم فرق يا شيخ صفر الجواب. الفرق أن الهدى التزم الله تعالى ببيانه وإيضاح للخلق هداية الله تعالى خد زملياه كي اسم بيان كره واضح كره مخلوق كلي. أما الملك فهو لله ملك الآخرة والأولى، لكن جو ملك ہے دنیا آخرت کا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی ہدایت کو قبول کر بھی سکتا نہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اگرچہ ہدایت بھی اللہ کی ہے ملکیت بھی اللہ کی ہے. جب ہدایت اللہ کی ہے ملکیت بھی اللہ کی ہے تو یہ فرق کیوں ہے پھر؟ ہدایت کو قبول کرتا کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ فرق بیان فرما رہے ہیں کہ ہدایت سے مراد ہدایت کی وضاحت کرنا، لیکن ملکیت تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ کے حکم پر کوئی چیز چلتی نہیں. ولہذا قال وان لنا للآخرة والأولى، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہمارے لیے آخرت اور دنیا ہے. ثم قال عز وجل، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فانذرتکم نارا تلظى، فانذرتم یعنی خوفتکم، میں نے تمہیں ڈرایا ہے خبردار کیا ہے، کس چیز سے؟ نارا یعنی بها نار الآخرة، جہنم کی آگ سے. کیسی ہے یہ آگ؟ تلظى یعنی تشتعل، ولا اصاف كثير في القرآن والسنة، جلتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے اور خبردار کیا ہے. یہ ڈرانا کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے جو بھی قرآن پڑھتے ہیں تا قیامت. اسی آیت کو سید بکر صدیق نے بھی سنا ہے، سید عمر نے بھی سنا ہے، ابو جہل نے بھی سنا، ابو لہب نے بھی سنا ہے. سب نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سب نے سنا ہے. یہ ڈرانا سب کے، لیکن اس ڈرانے سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صرف مومن فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے. اور اس کے بہت سارے اوصاف ہیں جہنم کے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. قرآن و سنن بہت سارے اوصاف ہے جہنم کے. لا يصلاها الا الاشقى، لا يصلاها یعنی لا يحترق بها، جلے گا کون، اس کا ایندھن کون بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يصلاها الا الاشقى، یعنی اس میں جلے گا نہیں مگر الاشقى. الا الاشقى یعنی الذي قدرت له الشقاوة، بدبخت ہی اس آگ میں جلے گا جس کی مقدم بدبختی لکھ دی گئی ہے. والشقاوة ضد السعادة، والشقاوة جو سعادت کے ضد ہے، بدبختی سعادت خوشی اور خوشبختی کے ضد ہے. لقوله تعالى، ارشاد باری تعالی ہے، فاما الذين شقوا ففي النار، الى اخر ایت سورۃ ہود تبر 106. اور جو بدبخت ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے. وقوله اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، واما الذين سعدوا ففي الجنة، سورۃ ہود ایت نمبر 108 لآخر الآیہ. اور جو لوگ خوش ہوئے خوشبخت ہیں وہ جنت میں ہیں. فالمراد بالأشقى یعنی الذي لم تكتب له السعادة، أشقى سب سے بڑا بدبخت جس کے لیے کوئی سعادت لکھی ہی نہیں گئی. هذا هو الذي يصل النار التي تلظى، یہی ہے وہ شخص جو جلتی ہوئی آگ میں جلے گا اور داخل ہوگا. ثم بين هذا بقول، پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سبب کیا ہے، اس کو کیوں جلایا جا رہا ہے، اشقا کیوں ہے؟ الذي كذب وتولى، یہ وہ ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ کے چلا گیا. التكذيب، دیکھیں ایک آیت میں دیکھیں مکمل بیان ہے جہنم کی سزا پانے کے لیے، اس ایک جملے میں تین لفظوں میں مکمل بیان ہے، ذرا غور سے سنیں. الذي كذب وتولى، التكذيب في مقابل الخبر، تكذيب خبر کی جاتی ہے، والتولي في مقابل الامر والنهي، اور تولی منہ موڑنا امر و نہی کے مقابل میں ہے. فهذا كذب بالخبر، فهذا كذب الخبر ولم يصدق، تو اس شخص نے جو جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، جو جہنم میں جو جلتے ہوئے آگ میں جل رہا ہے، اس سے کیا غلطی ہوئی؟ اشقا کیوں ہیں؟ یہ دو غلطی ہوئی. پہلی غلطی کذب، اس نے جو بھی خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، قرآن مجید کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرع حدیث کو جھٹلا دیا، کذب، تصدیق نہیں کی. قیل لو انک ستبعث قال لا ابعث، اسے یہ کہا گیا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس نے کہا نہیں مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تکذیب کی، جھٹلایا. قیل لہ ہناک جنت ونار، اسے یہ کہا گیا کہ جنت اور دوزخ بھی ہے، اس نے کہا نہیں کوئی جنت کوئی دوزخ نہیں ہے. قال ليس هناك جنة ونار، قيل له سيكون كذا وكذا قال ما يكون، هذا تكذيب، اسے کہا کہ یہ اور یہ، یعنی خبریں جو قرآن موجود یہ بتائی گئی اسے، اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا اسے، یہ کیا ہے؟ تکذیب ہے. تو پہلی غلطی کیا ہوئی؟ اشقا کی، تکذیب ہے. دوسری غلطی تولى، يعني أعرض عن طاعة الله عز وجل وأعرض عن ما جاء به رسله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الشقي، إعراضك. كيف شيء إعراضك؟ ألاقي فما بردار طاعة إعراضك. طاعة كيف شيء موتية؟ أمر أو نهي من أمر برعمل كيا جاتا هي أو نهي سي فوقا جاتا هي. اس بندے نے کیا کیا ہے؟ نہ تو خبر کی تصدیق کی ہے، نہ ہی امر کی فعل کی اور تعمیل کی، حکم کی تعمیل کی، اور نہ ہی جس منع کیا گیا ہے اسے روکا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا ہے؟ الاشقا. کیا اس کی سزا کیا ہے؟ انجام کیا ہے؟ نارن تلظى والعیاذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وسوجنبها، اچھا اسے بچایا بھی جائے گا، کوئی جل رہے ہیں کوئی بچ رہے ہیں، الاشقى جل رہے ہیں اس جلتے ہوئے آگ میں، اسے اجنبها اور عن قریب انہیں بچا دیا جائے گا. خوشخبری سننے ذرا، ای یجنب هذه النار التي تلظى، اس جلتے ہوئے آگ سے بعض لوگوں کو بچا لے جائے گا. یہ کون ہے؟ اسے اجنبها الاتقى، الفاظ الاشقى اور الاتقى، سبحان اللہ. الاتقى والاتقى اسم تفضيل من التقوى، تقوى سے اسم تفضيل ہے، یعنی سب سے زیادہ اور بڑا متقی اور پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے سب زیادہ ڈرنے والا، یعنی الذي اتقى الله تعالى في حق تقاته، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تقوى کا حق ادا کرتے ہوئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ الاتقى. اچھا اس نے کیا کیا؟ اشقى نے کذب وتولى، یہ صف دو بڑی بدترین اور بری صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ دار ترضى میں داخل ہوا. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اس کی کچھ صفات میں، جو اتقا ہے اس کی کچھ صفات سن لیں. الذي يؤتي ماله يتزكى، سبحان اللہ، پہلے کذب و تولى، یہاں پہ يؤتي ماله يتزكى، فرق دیکھا ہے؟ اس نے واضح خبر جھٹلایا، تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے نہیں فرض، نماز فرض ہے نہیں فرض، توحید فرض ہے نہیں فرض، ٹھیک ہے نا، انتہا کر دی جھٹلانے کی، اوامر کی، نواہی کی اور خبر کی، سب کی تکذیب کر دی. اور تولى، اس نے کیا کیا ہے؟ الاتقا نے صرف خبر کی تصدیق نہیں کی، صرف یہ نہیں کہا کہ میں عمل کروں گا، عمل کر کے دکھایا ہے. سب زیادہ انسان کو محبوب کیا ہے؟ مال ہے. اس نے مال کیا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں دیا. کیوں دیا ہے؟ پاک ہونے کے لیے دیا ہے. تو اللہ نے فرمایا الذي يؤتي ماله يتزكى، يعني يعطي ماله من يستحق على الوجه يتزكى به، جو مال کے مستحق ہیں ان کو مال دیتا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، الوجه يتزكى به، تاکہ وہ پاک ہو جائے، اي يتطهر به، اس مال کو جب اللہ کے راستے میں جب زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات خیرات دیتے ہیں، تو یہ انسان جو ہے اپنی تزکیہ کر رہا ہوتا ہے. قال اللہ تعالیٰ، ارشاد باری تعالیٰ، خذ من اموال صدقۃ تطهرهم بها وتزکیہم، تطهرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم، آخر سورۃ توبہ آیت نمبر 130. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مال میں سے لیں. کس کے مال میں سے؟ مومنوں کے مال میں سے. صدقۃ، صدقہ لے لیں، اس سے مراد کیا؟ فعل امر ہے، صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کو اس صدقے لینے سے، زکوٰۃ لینے سے پاک کریں گے اور تزکیہ کریں گے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کر، ان صلاتک سکن لہم، کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکن اور یعنی سکون ہے. فقوله اللہ تعالیٰ فرمایا الذي یؤتی ماله یتزکی یفید انه لا یبذر ولا یبخل، جو مال دیتا ہے اور اس کی غرض پاکیزگی ہوتی ہے، وہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتا. کیا کرتا ہے؟ نہ تبذیر کرتا ہے مال دینے میں، حد سے نہ تو گزر جاتا ہے، اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتا ہے، نہ کنجوس ہوتا ہے. وَإِنَّهُ يُؤْتِي الْمَالَ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ بِهِ التَّزْكِيَةُ، وہ مال اس طریقے سے دیتا ہے جسے تزکیہ حاصل ہو جاتا ہے، پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے. وضابط ذلك ما ذكره الله في سورة الفرقان، اس کا ضابط کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورة الفرقان میں بیان فرمایا ہے، مال کے اعتبار سے کہ مال کتنا اور کیسے دینا ہے، مال دینے سے تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے. سن لیں، والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے نفقہ کیا یعنی خرچ کیا، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو حد سے گزر جاتے ہیں زیادہ خرچ کر کے، اور نہ ہی کم خرچ کر کے بخیلی سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اور دونوں کو بیچ میں معاملہ طے کیا ہے، جو قوام اور بہتر طریقہ ہے. سو فقرۃ نمبر 67، جیسا فرمایا تھا نجد بعض الناس یعطیه الله مالا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتے ہیں، ولکنہ یبخل، لیکن وہ بخیلی سے کام لیتا ہے، یقتر، اور کنجوسی سے کام لیتا ہے. حتى الواجب عليه لزوجته واولاده واقاربه لا يقوم به. جہاں تک جس پر واجب ہے کہ خرچ کرے بیوی پر, بچوں پر, رشتہ داروں پر, وہ بھی خرچ نہیں کرتا, بہت بڑا کنجوس ہوتا ہے. ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء. میں دیکھتے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کو رزق بہت تنگ ہے, اللہ کی تقدیر ہے سبحان, رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کو زیادہ کسی کو تنگ کرتا ہے. زیادہ رزق کیوں دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ صاحب مال اللہ کا شکر کرے, اللہ کی فرمانبرداری میں اس مال کو یعنی صرف کرے, تزکیہ حاصل کرے. اور کم کیوں دیتا ہے؟ تاکہ بندہ شکر کرے, صبر کرے اس مصیبت پر, یا اس یعنی جو تقدیر اللہ تعالیٰ کی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ونرى بعض الناس قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء ومع هذا يذهب يتدين من الناس من اجل ان يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان. بعض لوگ ایسے کہ پہلے رزق کی تنگی ہے, لوگوں سے جا کے ادھار لیتے ہیں تاکہ ان کا گھر فلان کے گھر جیسا بن جائے, ریس ہے دنیا کی, ریس میں آنا چاہتے ہیں. بھائی تمہارے ویسے ہی تمہارے ہاتھ تنگ ہیں, تو کیوں یعنی وہ کام کرنا چاہتے ہو جو تمہارے بس کا نہیں ہے؟ ادھار کیوں لیا جا رہا ہے؟ ضرورت کے لیے نہیں, کھانے پینے کے لیے, گھر کے کرائے کے, بچوں کی تعلیم کے لیے نہیں, علاج کے لیے نہیں, کیوں لیا جا رہا ہے ادھار؟ یہ قرض کیوں لیا جا رہا ہے؟ تاکہ فلاں کا گھر دیکھے اتنا بڑا, میرا گھر کیوں چھوٹا ہے؟ فلاں گھر کے دو کمرے ہیں میرے, تین کمرے میرے گھر کے, دو کمرے میرے بھی تین کمرے ہونے چاہیے. تو تین دو کمرے کا فلیٹ کو چھوڑ کے مہنگا اور گھر کرائے پہ لے لیا ہے, پیسے نہیں, کسے پیسے لے, ادھار پیسے لے لیے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ غلط ہے. اور میں یشتری سیارت فخمتن کسیارت فلان و فلان, گاڑی بیچاری کھٹارا گاڑی, پرانی گاڑی ہے, پرانا ماڈل ہے, کہتے ہیں پڑوسی گاڑی تو بہت عمدہ گاڑی, نئی گاڑی ہے, ادھار لے کے گاڑی لے لیتا ہے یا قسطوں پہ گاڑی خرید لیتا ہے, مہنگی گاڑی. سبحان اللہ, کیوں؟ دنیا کی ریس کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے. یہ نفقہ تو ہے لیکن تزکہ نہیں ہے. وکیل منہجین و طریقین منہج باطن, یہ دونوں طریقے جو ہیں, جس کے پاس مال ہے وہ بخیلی سے کام کرتا ہے, غلط ہے, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ ادھار لے کے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے, یہ دونوں طریقے باطل و غلط ہیں. الاول قصر, پہلے نے تقصیر کی, وثانی افرط, وہ دوسرے افراد سے کام لیا. والواجب علی انسان یکون انفاق بحسب حالہ, واجب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی حالت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرتا رہے. فإن قال قائل, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں هل يجوز ان يتدين الانسان ليتصدق, ایک اور مسئلہ بیچ میں نکل آیا ہے, چلو فضول خرچ کے لیے ادھار لینا جائز نہیں ہم نے سمجھ لیا ہے, اچھا ادھار لے کے صدقات اور خیرات دینا جائز ہے کیا؟ صدقہ دینا, جو میرے پاس صدقے کے لیے پیسہ نہیں ہے, زکوٰۃ ویسے فرض پہلے سے مسکین ہے, فقیر ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا دل کر صدقہ دینے کے لیے پیسے ہیں نہیں, تو کسی سے ادھار لے کے صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ جواب سنیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں فل جواب لا, نہیں, ہرگز نہیں. کیوں؟ لأن صدقۃ تطوع, کیونکہ صدقہ جو تطوع ہے یعنی فرض نہیں ہے, آپ اپنی طرف سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں جو تم پر فرض نہیں ہے. والتزام الدین خطر عظیم, اور اپنے سر پہ قرض کو کھڑا کر دینا اور اپنے سر پہ لازم کر دینا, گلے میں ڈال دینا, اس کی ذمہ داری قبول کرنا بہت عظیم خطرہ ہے. لأن الدین ليس بالأمر الهين, کیونکہ ادھار لینا, قرض لینا کوئی عام بات نہیں ہے. فالإنسان اذا مات عليه دين فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه, کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے جبکہ اس پر کوئی قرض ہو, تو وہ شخص جو ہے اپنے اس قرض کی وجہ سے لٹکا رہتا ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کی جاتی. قرض کی ادائیگی کون کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے وارث کرتے ہیں. وارثوں کا حال دنیا میں دیکھ لیں, اپنی زندگی میں دیکھ لیں کیا حال ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اولاد والدین سے کیسے پیش آتے ہیں, بھائی بھائی سے کیسے پیش آتا ہے, بیوی میاں بیوی کا کس طریقے سے تعلق ہے, علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہی ہمارے والد سے مرنے کے بعد یاد رکھیں, اگر کوئی قرض ہے تو پھر گردن سے ابھی قرض کو اتار دو, ورنہ وارث پیچھے کیا کرتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے اور معاملہ لٹکا رہتا ہے. قرض کا معاملہ جو ہے, جتنے بھی کوئی بندہ یعنی اللہ کا پیارا نیک بندہ ہو, نیک ہو, بزرگ ہو, عالم ہو یا بڑا یعنی متقی پرہیزگار ہو, جب اس وقت تک یعنی معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ کثیر میں ورثہ لا یهتم بدین المیت, بہت سارے ایسے وارث ہیں جو میت کی جو قرض ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. وہ حق بات ہے, یعنی رونا دھونا کب تک؟ ایک دن, دو دن, ایک مہینہ, دو مہینے, چار مہینے, بس پھر ہر بندہ بھول جاتا ہے. اور میت کا کیا حال ہے؟ اس نے انہیں بچوں کے لیے قرض لیا تھا، بیوی کے لیے قرض لیا تھا، ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے، آج وہ قبر میں بند ہے اور اس کا معاملہ لٹکا ہوا ہے جب تک اسے قبر کی ادائیگی، قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی، اور اس کے گھر والے ورثہ جو ہیں وہ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں. تجدو یتاخر یمات ورب ملا یوفی ہی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے یعنی میت کے جو وارث ہیں ایسے ہوتے ہیں جو یا تو تاخیر سے کام لیتے ہیں، اچھا آج ادا کرتے ہیں، کل ادا کرتے 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 یوں لمبا عرصہ چلا جاتا ہے، پھر ان میں سے ایسے بھی ہیں یا یہ ممکن ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی نہ ہی کرے. وقد کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت دسوں نے بڑی عجیب بات ہے اور میں سمجھتا ہوں واللہ یعنی مومن کے لیے خطرناک بھی ہے اور بہت یعنی دردناک بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ اذا قدمت الیہ جنازۃ سأل هل علیہ دین، جب جنازہ لے کے آیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نماز جنازہ پڑھیں ان کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، اگرچہ جو مر گئے کون ہے؟ صحابی ہے، ذرا غور کریں آپ، کیونکہ صحابی کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے. تو نماز جنازہ کس کا پڑھنا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کا. اچھا، جب کوئی جنازہ لے کے آیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرماتے ہیں، سأل هل علیہ دین، کہ اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، الہ وفا، اچھا قرض کوئی ہے وفا کرنے والا، اس کی قرض کی ادائیگی کرنے والا، فإن قالوا لا، اگر وہ کہتے نہیں ہیں یعنی اس نے قرض تو لیا ہے لیکن وفا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، قال صلوا علی صاحبکم، تم اس پر نماز جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا اس پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے سے رک جاتے تھے، اور یعنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے، نہیں، صلوا علی صاحبکم یعنی تم اپنے بھائی پہ دوست پہ نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ اس پر قرض ہے، یعنی قرض کی اہمیت اتنی بڑی ہے شرعاً جو ہے، جس کی ہمیں پرواہ نہیں، لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی. واخبر صلی اللہ علیہ وسلم ان الشہادۃ فی سبیل اللہ تکفر کل شیء الا الدین، پہلی حدیث متفق علیہ حدیث ہے جنازے والے، دوسری حدیث سبحان اللہ سے مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الشہادت فی سبیل تکفر کل شیء، جو شہادت اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو جہاد میں جہاد کا حق ادا کرتے ہو اللہ کے راستے میں، یعنی ضوابط شریعہ کے ساتھ صحیح جہاد کرتے شریعت کے مطابق، اور وہ مر جاتا ہے میدان جہاد میں، شہید ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز کی تکفیر ہو جائے گی، کفارہ ہے یہ شہادت، اس کے لیے ہر چیز کا کفارہ ہے، الا دین، سوائے قرض کے، سبحان اللہ، قرض اس کے ذمہ باقی رہے گا. فدین امرہ عظیم، شیخ صفرات، قرض کا معاملہ بہت عظیم ہے، ولا یجوز الانسان ان یتعاون به، اور کسی انسان کا جائز نہیں کہ وہ تعاون سے کام لے، بے پرواہی سے کام لے قرض کے اعتبار سے. ثم قال، پھر ارشاد باری تعالی، وما لاحد عنده من نعمه تجزى، یعنی انه لا يعطي المال مكافاه على نعمه سابقه من شخص فليس لاحد عليه فضل حتى يعطيه مكافاه. فلا تلك مثال بیان فرمائی ہے، الاتقى کی بات، اتقى کی ہو رہی ہے نا، ایک صفت بیان کی ہے، یؤتی مال ويتزكى، مال دیتا ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے. اچھا، اگلی وصف اس سے بڑھ کر ہے، وہ مال احد عنده من نعمه تجزى، وہ یہ جو مال دیتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ کسی سے بدلہ کی امید نہیں رکھتا کہ کوئی مجھے بدلہ دے گا، اس کی کوئی جزا دے گا، نہیں، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دیتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ مال جو دیتا اللہ کے راستے میں کسی سے بدلے کے لیے نہیں دیتا کہ کوئی اسے کوئی انعام دے گا یا کوئی سابقہ نعمت ہے اس کے بدلے میں وہ اس کو یہ کام کر رہے ہیں. کہ ہم کب کسی پہ احسان کرتے ہیں؟ یا تو احسان کا بدلہ چکا دے کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے، اس کے لیے ہم کے احسان کرتے ہیں، یا ہم کسی پہ یعنی خود افضل سے احسان کرتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر بعد میں کوئی احسان کرے، اس کو کوئی ہمیں اجر دے یا کوئی اس کا ہمیں انعام دے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے اس نے بغیر کسی مقابلے کے یا بغیر کسی یعنی انعام اور احسان کے دیا ہے، کیونکہ صرف اللہ کے لیے اس نے دیا ہے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، وہ چاہتا تو ہے، کیا چاہتا ہے؟ دنیا کے کوئی جزا نہیں چاہتا، دنیا والوں سے وہ کوئی انعام مکافأة نہیں چاہتا، چاہتا کیا ہے؟ الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فہو لا ينفق الا طلب وجه الله، صرف اللہ کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اي طلب الوصول الى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل، یعنی وہ اس عمل سے اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے، پھر جنت میں اپنے رب کا دیدار ہو سکے. کتنی یعنی عظیم بات ہے اور کتنی بلند مقصد ہے، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہم عن قریب اسے ضرور راضی کریں گے، سبحان اللہ. یہ راضی کون کرے گا؟ کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی سوف یرضیہ اللہ عز و جل بما یعطیہ من الثواب الکثیر. راضی کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اجر و ثواب عظیم دیکھیے، ثواب کثیر دیکھیے. وقد بین اللہ ذلک فی قولہ، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنے اس ارشاد میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ نے مثال بیان فرمایا سورۃ البقرہ میں ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال. امل سبع سنابل، جس کے سات گوشے ہوتے ہیں. فکل سبلۃ مئۃ حبۃ، اس کے ہر گوشے میں جو ہے سو دانہ ہوتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع العلم، جس کے لیے چاہے اجر ثواب مضاعفہ کر دے، بہت زیادہ کر دے. واللہ واسع العلم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور خوب علم والا. سورۃ بقرہ نمبر 261. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس شخص سے مراد الاتقى الذي اتى ماله يتزكى ولحد من نعمه تلزق الا ابتغى وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، سے مراد سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. کئی مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ابو بکر الصدیق عنہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہیں. اور سب سے یعنی جو بڑی خوشخبری ہے اس میں آخری جو آیت ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یعنی دیکھ رضی اللہ عنہم، صحابہ کے بارے میں آپ سنتے ہیں کئی آیت میں آئے ہیں، ایک شخص کے تعلق وَلَسَوْفَ يَرْضَى ہوا، یعنی ہم لازمی راضی کر کے رہیں گے اس بندے کو. یہ اللہ کا پیارا بندہ کون ہے؟ سید بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. خصوصی طور پر، عمومی طور پر ہر بندہ جو ان کی اتباع کرتا ہے بے احسان، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کرم جسے اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں نسأل اللہ ان یجعلنا من هؤلاء البررۃ الاطہار الکرام انہ علی کل شیء قدیر، آمین رب العالمین. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سوال سے پہلے ایک واجب دیا تھا میں نے بعض ساتھیوں کو دعوت کے تعلق سے، اور میرے پاس صرف ایک آیا ہے، باقی پتہ نہیں کہاں ہے. یہ خاص بعض ساتھیوں کو میں نے دیا تھا دعوت کے تعلق سے کہ غیر مسلم کو دعوت کیسے دینی ہے، مختلف مثالوں کے ساتھ. ایک ہے بس، ابو اواب بھائی نے دیا ہے، باقی پتہ نہیں کہاں ہے. اچھا دوسرا بھی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. ابو انور بھائی نے بھی دے دیا ہے، اللہم بارک. دو باقی، تقریباً 12 ہونے چاہیے، یہ کم سے کم 10 باقی ہونے چاہیے. آخری ڈیٹ اگلا ہفتہ اسی وقت صبح، مجھے باقی چاہیے. یہ خاص واجب تھا، سب کے لیے نہیں تھا، یہ سب کے لیے نہیں تھا، یہ سب کے لیے نہیں تھا، بعض ساتھیوں کے لیے تھا یہ. تو جو میں نے بتایا ہے کرنا ہے، گزارش ہے کہ ہمارے پاس یعنی ایک ہفتہ اور ہے آپ کے پاس، ایک مہینہ پہلے، ایک نہیں ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا، دو مہینے، تین، ارے تین ہو گئے ہیں، پکی بات ہے. میں دو زیادہ کہہ رہا تھا یار، تین مہینے ہو گئے، آپ ایسے تو نہ کریں، بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے نا، تو اگلا ہفتہ جو ہے ایک ہفتہ اور آپ کے پاس ہے، جزاک اللہ خیر، کوشش کریں اور مجھے دیں، بارک اللہ فیکم. جی اس مراد جو اس کا اجر و ثواب ہے اس کو نہیں ملتا، نیک متقی پرہیزگار اجر و ثواب وہ کر کے آئے، یہاں کی شہادت دیکھیں، کفارہ ہر چیز کا سوائے قرض کا، اس معاملہ لٹکا ہوا نہیں ہوگا. جب تک قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، جو خیر اس کے لیے ہے قبر میں برزخ میں، اس سے محروم ہے وہ، بارک اللہ.
شیخ اگر کوئی شخص یہ دلیل پیش کرے کہ آپ نبی علیہ السلام قبر میں اس زندگی کے ساتھ ہیں کہ مجھے وہ قابل ملے ہیں یا میں جیتے جاتے ان کو دیکھا ہے، اس پر ہم کیسے رکھتے
ہیں؟ اللہ المستعان. بھائی کا سوال ہے کہ کوئی شخص اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دنیاوی قبر سے دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں، اور کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں، یا براہ راست بیداری میں بھی میں یعنی آپ وسلم کی زیارت کرتا ہوں، یا یہ زیارت نصیب ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیں یہ میں ایک بات درست ہے. کیا بات درست ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، یہ حق ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح بخاری کی روایت میں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی سے زندہ ہیں برزخ میں، یہ غلط ہے، اور واللہ بہت بڑی یعنی گستاخ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. دیکھیں زندگی تین قسم کی ہے، ایک ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے برزخ کی زندگی، تیسری ہے آخرت کی زندگی. وہ ہر زندگی کے اپنے اپنے ایک طور و طریقہ ہے. دنیاوی زندگی میں شرف ہے دنیا کے اوپر رہنا، زمین کے اوپر چلنا شرف ہے. زمین کے اندر کون رہتے ہیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے؟ یہ یعنی جو عام جو چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے جو زمین کے نیچے رہتے ہیں. تو دنیا کے اعتبار سے شرف دنیا میں رہنا، زمین کے اوپر چلنا، ٹھیک ہے نا. جب سجدہ کرتے ہیں اپنے سب سے جو یعنی شرف والی جگہ، یہ پیشانی اور یہ ناک جو ہم زمین پہ کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی ذلت و انکسار کی انتہا رب کے سامنے ہم کرتے ہیں، کہ رب کے سامنے ہم اتنی ہم یعنی ذلت و انکساری ہے کہ اپنی شرف والی جو سب سے بلند جگہ ہے وہ زمین پہ رکھ دیتے ہیں. تو زمین عمومی طور پہ آسمان کے ضد میں پستے کا مقام ہے، شرف نہیں ہوتا زمین میں، واضح دنیا کے اعتبار سے. دوسری زندگی برزخ کی زندگی. برزخ زندگی کا اپنا طریقہ ہے، برزخ کی زندگی ہے، لیکن دنیا کے سامنے برزخ کی زندگی میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں دنیا سے. جسے موت آتی ہے وہ قبر برزخ میں جاتا ہے، جسے موت نہیں آتی وہ دنیا میں ہوتا ہے. تیسرے مرحلے آخرت کا مرحلہ، جس میں مکمل زندگی ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں کی مکمل زندگی ہوتی ہے برابر کی. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ جسم بھی ہے روح بھی ہے، غالب جسم ہے روح دبی ہوئی ہے. برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ جسم بھی روح بھی ہے، روح غالب ہے جسم دبا ہوا ہے، جسم گل سڑ جاتا ہے روح باقی رہتی ہے. آخرت میں دونوں برابر ہوتے ہیں، دونوں کی طاقت جسم کی روح کے برابر ہوتی ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی نیک ہے بزرگ بندہ دنیا میں زندگی سے زندہ ہیں لیکن ہیں برزخ میں، زمین کے نیچے ہیں، یعنی کتنی خطرناک بات ہے. اور گستاخ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے شان میں، اب دیکھیں ذرا دنیا میں سب سے پیارا ہمارے لیے ہمارے والدین ہیں. والد سے وفات پا جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر دفن بھی کرتے ہیں. ٹھیک، کوئی زندہ شخص کے ساتھ جو آپ کے محبوب ہو، کوئی ایسا کرتا ہے؟ زندہ شخص سے آپ اسے غسل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اسے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، پھر دو چادریں سفید پہنا دیتے ہیں، پھر زندہ شخص کو زمین میں گاڑ کے مٹی بھی ڈال دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر گستاخی ہے کہ نہیں؟ جرم ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے بندے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وفات ہوئی اور صحابہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، پھر کفن دیا، پھر دفن کیا، ایک زندہ نبی کے ساتھ کر رہے تھے. دیکھیں موت آئی ہے نا، وفات پائی ہے، تو دنیاوی زندگی سے تعلق ختم ہو گیا ہے، وفات پا گئے ہیں نا. اب برزخ زندگی دوبارہ دنیاوی زندگی کیسے آ گئی ہے؟ تو شرعاً و عقلاً بھی یہ بات غلط ہے. شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. انک میتون و انہم میتون، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ وفات پا جائیں گے اور یہ بھی مر جائیں گے سارے، ٹھیک ہے نا. جو وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ابوبکر صدیق نے کیا خطبہ دیا؟ جو محمد کی عبادت کر محمد وفات پا چکا ہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کر تو اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ ہے. کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی نہیں کی، کچھ ظلم نہیں کیا، نعوذ باللہ، ایک زندہ نبی کو نہیں دفن کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، وفات پا گئے. جیسے کہ انسان بشر وفات پا جاتے ہیں، سید بشر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. برزخ زندگی میں برزخ زندگی سے زندہ ہے، نہ کہ دنیاوی زندگی سے زندہ ہے. سوال کا آخری حصہ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا ہے، دیدار کیا ہے، سوتے ہوئے دیکھنا جو ہے نیند کی حالت میں، خواب میں دیکھنا مشروع ہے، یعنی شرائع جائز ہے، ممکن بھی ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے بخاری کی روایت میں سے حدیث میں موجود ہے، جسے مجھے دیکھ اس نے حق دیکھا ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. لیکن کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کر برزخ میں، جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے انبیاء کا، برزخ کی زندگی میں سب سے بلند اعلیٰ مقام ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے اس مقام کو چھوڑ کر کئی صدیوں کے بعد ایک بزرگ کے پاس خود چل کے جاتے ہیں، اور جاتے ہوئے ایک درود دینے کے لیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں، احمد التیجانی درود الفاتح کے بارے میں کہتا ہے، دو لائنیں ہیں درود کی، کہتے ہیں یہ درود جو ہے جو شخص اسے پڑھتا ہے اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے تو قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب ہے، 6000، 6 دفعہ نہیں، 600 نہیں، سبحان اللہ، جو یہ درود کی دو لائنیں پڑھتے قرآن کا ختم 6000 مرتبہ کریں گے، یہ درود پڑھنا اس سے زیادہ افضل ہے۔ پھر بتاتے ہیں درود کہاں سے آئے بھائی تمہارے پاس، کہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود میرے پاس چل کر آئے، بیداری کر نیند کی حالت میں نہیں، میرے پاس چل کر مجھے یہ درود عطا فرمایا، اور مجھے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ درود پڑھے گا اسے اتنا اجر ملے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر ہمارا ایمان ہے کسی کے لیے اپنے برزخ کو چھوڑ کے نکلتے اور فیصلہ کرتے حل کرتے، تو جنگ جبل میں صحابہ کبھی جنگ کرتے فیصلہ کرتے کہ نہیں؟ زیادہ حق کون رکھتے؟ صحابی زیادہ حق رکھتے ہیں، اچھا سب زیادہ محبوب کون اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو سب زیادہ کس محبت کرتے ہیں؟ سید عائشہ سے، جنگ جبل میں سید عائشہ اونٹ پہ سوار تھی اپنے ہودج میں اپنے اس پردے میں، یہاں تک کہ جو مخالف انہوں نے تیر بھی مارے ہیں، صحابہ کے آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، سب زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو صحابہ ہیں، سب سے زیادہ سید عائشہ ہیں۔ اگر کسی کے لیے آپ اپنی برزخ کو جنت کو چھوڑتے تو کس کے لیے چھوڑتے؟ کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، سید عائشہ کے لیے آتے ہو فیصلہ کر دے۔ جنگ صفین میں کئی صحابی وہاں پہ شہید ہوئے، کئی تابعین شہید ہوئے، یعنی اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یعنی برزخ کو جنت کو چھوڑ کے آتے، صحابہ کرام کے لیے نہیں آئے۔ اچھا اپنے پیارے نواسے کے لیے کربلا میں آتے کہ نہ آتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو کربلا کا سانحہ ہوتا کبھی؟ کبھی نہ ہوتا۔ الحرہ میں مدینہ میں کئی صحابہ قتل کیا گیا ہے، سید عثمان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہے، تو آتے فیصلہ کر دیتے وہاں پہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ عجب بات ہے، ان علماء کے لیے جو زیادہ حق رکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صاحب اپنی جنت کو نہیں چھوڑتے، ان عظیم مسائل کے لیے، خون ریزے کو روکنے کے لیے 1000 سال کے بعد سوڈان میں جاتے ہیں، احمد تیجانی کے پاس چل کے جاتے ہیں، جنت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اپنے بلند مقام کو چھوڑ کے جاتے ہیں، دیتے کیا ہیں؟ ایک چھوٹا سا درود دیتے ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ کیوں سب سے زیادہ اہم ہے؟ کیوں سب سے زیادہ بڑی فضیلت ہے؟ کیونکہ نماز میں ہم یہی پڑھتے ہیں، نماز ارکان سے دوسرا رکن ہے، اگر اس سے بڑھ کر کوئی اور درود ہوتا تو واللہ اس کی تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم ہمیں ضرور فرماتے۔ یار جس دین میں ہمیں قضاء حاجت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، سب سے اچھا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چھپا کے جاتے کبھی؟ سب سے بہترین درود، بلکہ صحابہ خود گواہی دیتے ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سے، وسلم فرماتے ہیں آپ وسلم کے ہاتھوں میرا ہاتھ تھا، آپ وسلم یہ سلام کا طریقہ درود کا طریقہ سکھایا ہے، ہم تشہد میں سلام بھی پڑھتے درود بھی پڑھتے ہیں، کہاں کس نے سکھایا، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک شخص آتا ہے 1000 سال کے بعد اور کہتا ہے کہ آپ وسلم بیداری کی حالت میں میرے پاس چل کے آئے ہیں اور یہ درود دے کے گئے ہیں، اب درود تاج ہے، درود لکھ ہے، درود تنجین ہے، پتہ کتنے درود نکلے ہیں، اور ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ وسلم میرے پاس آئے ہیں بیداری کی حالت میں، کیونکہ بیداری خواب میں تو بڑے لوگ دیکھتے ہیں، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، وہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے کہ میری اتنی بلند درجہ ہے، میں اتنے بڑا ولی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خود چل کے آتے ہیں۔ آتے کیوں ہیں؟ درود دینے کے لیے آتے ہیں، جو پہلے سے دے چکے ہیں، سب سے عظیم لوگوں کو صحابہ کو دے کے آئے ہیں، سب سے بہترین درود دے کے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کا آج ان اللہ من الرحمن، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر یہ بد عقیدگی ہے، اپنے عقائد درست رکھیں۔ کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار بات ہم پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ہاں کیونکہ آپ نے کبھی سننا نہیں تھا شاید، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ وہی بتاتے ہیں جو ان کے اندر خود بدعقیدگی ہے، تو وہی ان کے منہ پہ آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی کئی ساتھی آتے حج عمرے پہ الحمدللہ یہاں پر خیر کو سن کے جاتے ہیں، ان کو واللہ زندگی بدل جاتی ہے، بدعقیدگی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا غلط ہے، ہمارے بزرگ غلط ہیں، ہمارے بھی علماء، ہمارے بھی بزرگ ہیں، کیا وہ سارے غلط ہیں؟ شیطان کا بہکاوا ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ خیر کی طرف آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور آپ نے کوئی خیر کی بات سنی دلائل کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں قرآن سنت کے مطابق اور عقلی دلائل بھی اس میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اللہ کے نور میں سے نور ہیں، نہ مشکل کشا ہیں، نہ حاجت روا ہیں، اور نہ ہی بیداری کی حالت میں کسی کی زیارت کرتے اپنی جنت کو چھوڑ کر، یہ بدعقیدگی اپنے عقائد درست رکھیں. یہ نہیں کہ یہ بزرگ کی شان میں ہم گستاخی کریں یا آپ سلم شان میں گستاخی کر رہے ہیں, نہیں واللہ, بلکہ یہ رب کی شان میں گستاخی ہے اور نبی کے سلم کی شان میں گستاخ وہ لوگ ہیں جو یہ غلط عقائد رکھتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.